بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، کے اس پیارے سے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاسرائیلیات. الاسرائیلیات، شیخ صاحب فرماتے ہیں الاسرائیلیات، الاخبار المنقولہ عن بنی اسرائیل، یہ وہ خبریں ہیں جو بنی اسرائیل سے نقل کی جاتی ہیں. من الیہود، یہودیوں میں سے، وہو الاکثر، اور اسی کی اکثریت ہے. او من النصارى، یا نصارہ میں سے. ضرورت نہیں ہے اس کی. الاسرائیلیات، یہ وہ خبریں ہیں جو بنی اسرائیل سے نقل کی جاتی ہیں. بنی اسرائیل یہودی ہیں اور نصارہ ہیں. اکثر اسرائیلیات یہودیوں سے نقل کی جاتی ہیں، اور ان میں سے بعض جو ہے نصارہ سے بھی نقل کی جاتی ہیں. وتنقسم هذه الاخبار، اور یہ جو خبریں ہیں ان کی تقسیم ایسے ہوتی ہے، تنقسم هذه الاخبار الى ثلاثة انواع، تین قسموں میں یہ خبریں تقسیم کی جاتی ہیں. الاول، پہلے نمبر پہ، ما اقره الاسلام، وہ خبریں جن کا اقرار اسلام نے کیا یا جن کو اسلام نے برقرار رکھا. وشهد بصدقه فهو حق، اور جن کی صداقت کی گواہی اسلام نے دی تو وہ حق ہے. ایسی خبریں جو بنی اسرائیل یہود و نصارہ سے ملتی ہیں ہمیں، اور جس کی تصدیق اسلام نے کی ہو، تو ایسی خبریں حق ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید نے، ہماری شریعت نے ان کی تصدیق کی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ یہودیوں یا نصارہ کی خبر ہے. مثال ہو، اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں ما رواہ البخاری وغیرہ، سی بخاری اور سی بخاری کے علاوہ بھی یہ روایت موجود ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال جاء حبر من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہود کے علماء میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال، تو اس یہودی عالم نے یہ عرض کی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان نجد ان اللہ یجعل السماوات على اصبع، ہم یہ پاتے ہیں، یعنی اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں، اور جب یہ یہودی ہے تو تورات کی بات کر رہا ہے، ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالی سب آسمانوں کو ایک انگلی پر، والارضین على اصبع، اور زمینوں کو ایک انگلی پر، والشجر على اصبع، اور درخت ایک انگلی پر، والماء والثرى على اصبع، پانی اور مٹی ایک انگلی پر، وسائر الخلائق على اصبع، اور باقی تمام مخلوقات ایک انگلی پر. یعنی ساری چیزیں ایک انگلی پر ہوں گی. فیقول، اللہ تعالی فرماتے ہیں انا الملک، میں ملک ہوں، میں بادشاہ ہوں. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہنسے. حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک نظر آئیں. آپ سلم کی داڑھیں جو ہیں نواجد داڑھ کو کہتے وہ نظر آئیں. تصدیقا لقول الحبری اس یہود عالم کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا. وما قدر اللہ حق قدره اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی. والارض جميعا قبضته يوم القيامة اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطويات بيمينه اور آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانه وتعالى عما يشركون پاک ہے اللہ تعالیٰ اور بلند ہے جس چیز سے وہ شرک کرتے ہیں. سورۃ الزمر آیت نمبر 67. یہ پہلی خبر ہے بنی اسرائیل سے, اس کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے تو یہ حق ہے. دوسری قسم شیخ صاحب فرماتے ہیں الثانی ما انکرہ الاسلام جس کی اسلام نے نکیر کی ہے انکار کیا ہے. وہ شہید بکذبی ہی اور اس کے جھوٹ ہونے کی گواہی دی ہے. فہو باطل بس وہ باطل ہے. مثالہ اس کی مثال ما رواہ البخاری صحیح بخاری میں عن جابر رضی اللہ عنہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں کانت الیہود تقول اذا جمعها من ورائها کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ جب مرد اپنی بیوی سے پیچھے سے ہم بستری کرتے یعنی الٹا لٹا کے ہم بستری کرتے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے. جاء الولد احول تو بچہ جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے. فنزلت اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 223. دوسری قسم واضح ہے کہ جس چیز کا انکار جس خبر کا انکار ہماری شریعت میں موجود ہے تو اس کا ہم بھی انکار کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز طلب غور ہے کہ بعض لوگ چند احادیث پڑھ کے اپنے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں, حدیث کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں. تو حدیث کی سمجھ بہت ضروری ہے. ظاہراً کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس روایت میں کہ یہودی جب اپنی بیوی سے اوٹا لٹا کے ہم بستری کرتے اس کا مطلب ہے دبر میں ہم بستری کرنا, وہ تو شرعاً حرام ہے جائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرث کی جگہ حرث ہے اور حرث کی جگہ معروف ہے وہ دبر نہیں ہے. تو یہ سمجھ جو ہے یہ جاہلوں کی سمجھ ہے, اگر کسی نے ایسا سمجھا ہے تو وہ جاہل ہے. اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے. یہودی بھی یہ نہیں سمجھتے تھے اور جو لوگ ایسی چیز سمجھتے تو وہ جاہل ہیں, انہیں اپنی معلومات ٹھیک کرنی چاہیے. الثالث تیسرے قسم شخص فرماتے ہیں ما لم يقره الاسلام جس کا اقرار اسلام نے نہیں کیا. ولم ينكره نہ ہی انکار کیا, نہ اقرار ہے اور نہ انکار ہے. فيجب التوقف فيه تو ایسی خبروں میں توقف کرنا واجب ہے, خاموش اختیار کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے لما رواه البخاری فی صحیح بخاری کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ اہل کتاب تورات پڑھتے عبرانی زبان میں. ویفسرونها بالعربیہ لاہل الاسلام اور تورات جو عبرانی پڑھتے تھے اس کی وہ تفسیر اور ترجمہ جو معنی جو وہ عربی میں بیان کرتے تھے اہل اسلام کے لیے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدق اهل الكتاب ولا تكذبوهم اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرے نہ تو تصدیق کرو اور نہ ہی ان کو جھٹلاؤ. وقولو اور یوں کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم, ہم ایمان لے کے آئے اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی, بالذی انزل الینا جو ہم پر نازل ہوئی, وانزل الیکم اور جو آپ لوگوں پر نازل ہوئی. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 46 ولیکن, آگے شیخ صاحب فرماتے ولیکن, لیکن التحدث بها النوع جائز, ایسے قسم کے متعلق بات کرنا جائز ہے. اذا لم يخش محذور, اذا شرطیہ, بشرط یہ کہ اس میں کوئی محذور شرعی نہ ہو, اگر کسی محذور کا ڈر ہو تب تو جائز نہیں ہے ایسی خبر دینا. اس کی دلیل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وسلم کا فرمان, بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, میری طرف سے ایک آیت پہنچا دو, وحدثوا عن بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے متعلق خبر بیان کرو, ولا حرج, اس میں کوئی حرج نہیں, ومن كذب علی متعمدا, اور جس نے میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی, فلیتبوأ مقعدہ من النار, تو اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسے بھی امام بخاری نے روایت فرمایا ہے. اس حدیث میں تین جملے ہیں, تین اہم باتیں ہیں. پہلی بات, بلغوا عنی ولو آیہ, میرے طرف سے لوگوں کو دعوت دو, پہنچا دو, اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, ولو آیہ. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں یہ جو معنی, اس جملے کا معنی یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کوئی بھی انسان, کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے طرف سے ایک آیت ہی اگر کیوں نہ ہو تو وہ پہنچا دو لوگوں کو, اس کا مطلب دعوت تبلیغ اتنا آسان ہے, کوئی انسان, کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے. اب ایک آیت کس کو نہیں آتی؟ لیکن یاد رکھیں, دعوت اور تبلیغ عبادت ہے, اور عبادت کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں, جیسے کہ نماز عبادت ہے, حج عبادت ہے. بغیر اصول و ضوابط کے نہ تو نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, نہ ہی آپ حج کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ بھی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بلغوا عنی ولو آیہ, اس مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی معنی آیت سے نکال کے اسے آگے پہنچا دو, یہ غلط ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آیت, وہ آیت جو آپ نے سمجھی ہے, اس آیت کو سمجھنے کے بعد, بشرط کہ صحیح سمجھی ہو, صحیح سمجھنے کے بعد آگے پہنچا دو, یا اس آیت کو پڑھ دو جیسا کہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. معنی بیان کرنا ہے تو صحیح معنی جیسا کہ سلف نے سمجھا ہے, اگر معنی نہیں آتا تو ویسے آیت پڑھ کے سنا سکتے ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے جو شخص میری بات سنتا ہے, اور جیسے سنتا ہے اسی طریقے سے آگے پہنچا دیتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بات کرنے والے سے سننے والے زیادہ بہتر سمجھتا ہو. تو آپ پر یہ واجب ہے, جو شخص بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہے, کہ جو بات وہ کر رہا ہو یا تو جیسے ہی ویسے کوٹ کر دے, اس میں کوئی تاویل یا معنی بیان نہ کرے اگر اسے نہیں آتا تو. اگر اسے معنی آتا ہے اور سلف سے معنی ثابت ہے, صحابہ کرام, تابعین, اتباع التابعین, الی یوم الدین, اگر ان سے ثابت ہے تو پھر وہ معنی بھی بیان کرے, اس میں خیر ہے. اگر اسے اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ اگر بیان کرنا چاہتا ہے, اس خیر عمل میں وہ پیش قدم ہونا چاہتا ہے, تو اپنی تاویلیں بیچ میں, اپنے علماء کے اقوال بیچ میں پیش نہ کرے جو باطل اقوال اور باطل مفہوم سے بھرے ہوئے ہیں. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں, وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, یہ شاہد ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق بات کیا کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کون سی بات؟ یہ وہ بات جس کی نہ تو شریعت نے تصدیق کی ہے اور نہ ہی انکار کیا ہے. کیونکہ جو تصدیق ہو چکی ہے وہ تو ہماری شریعت بن چکی ہے, اور جس کا انکار کیا ہے وہ تو ہے باطل. تو ایک بات ہے جس میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اگر ایسی خبریں ہیں اور بشرط ہے کہ اس میں کوئی محذور شرعی بھی نہیں ہے, تب آپ وہ بات کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر تیسرا جملہ ہے جو سب سے مشکل اور سخت جملہ ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنی ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور اس حدیث میں اگر دیکھیں یہ تین مختلف جملے تو ہیں لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جس نے کوئی آیت پہنچانی ہے, کوئی شریعت کا کوئی پیغام پہنچانا ہے, تو یہ یاد رکھے اس سے کہیں غلط مفہوم اگر آگے بیان ہو گیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائے, تب تو بڑی خرابی ہے. اور بنی اسرائیل کے متعلق اگر کوئی خبر دینا چاہتے ہو ہماری شریعت سے ٹکراتی ہے, حدیث سے ٹکراتی ہے, تب بھی خرابی ہے. اس لیے احتیاط ضروری ہے, احتیاط ضروری ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں آپ کی بات اگر کوئی شخص غلط بیان کر کے آگے پہنچا دے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. جب بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتی ہے تو پھر یہ جرم اور بھی بڑھ جاتا ہے. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, کہ اتنا بدکار انسان ہے یہ کہ اس کو شرم نہیں آتی, جھوٹ بولتے 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 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا. اور یاد رکھیں جھوٹ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی شخص کسی آیت حدیث کا ایسا مفہوم بیان کرے جو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہ ہو, یہ بھی جھوٹ ہے. غلط فہمی کا ہو جانا الگ بات ہے, غلط فہمی ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی ہے, حل بھی ہے, شبہات موجود ہیں, اس کا حل ہے شبہات کا ازالہ علماء کی طرف واپس جا کے, تاکہ حق حق اور باطل باطل دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. جیسا فرماتے ہیں وغالب ما یروى عنہم من ذلك ليس بذی فائدہ, اور غالباً جو بن اسرائیل سے روایات بیان کی جاتی ہیں اس میں کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے, بے فائدہ ہوتی ہے, غالباً بے فائدہ ہوتی ہے, فائدہ کی چیز بھی نہیں ہوتا. ليس بذی فائدہ فی الدین, دین میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی فائدہ انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن دین میں بے فائدہ ہے. مثال کہ تعین لون کلب اصحاب الکہف, اب اصحاب الکہف کہ کتے کا رنگ کیا تھا, اس کو تعین کرنے کے کوئی دینی فائدہ کوئی ہے؟ تو ضرورت کیا ہے ایسی روایت بیان کرنے کی, کتا تھا یہ کافی ہے, تورات میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے. اب اس کا رنگ, اگر رنگ بیان کرنے میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا. اس کی دوسری مثال کہ وہ درخت یا وہ پودا جس سے آج علیہ السلام نے کھایا وہ کون سا پودا ہے, اب اس میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ ہمیں بتا دیتا. جب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ پودا کون سا ہے تو اپنی قیاس رایا کرنا یا بن اسرائیل سے یہ قول لینا کہ کوئی کہتے سیب تھا کوئی کہتے گندم تھا, اس میں کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص کو میں نے دیکھا سیب نہیں کھاتا. ارے کیوں سیب نہیں کھاتا؟ کہتے آدم کو اس نے تو جنت سے نکلوایا, اسے سیب جنت سے نکلوایا. میں تمہیں کہا کہ کس نے کہا یہ سیب ہے؟ کہتے کرسچن پتہ نہیں کوئی پادری کہہ رہا تھا. میں نے کہا عجب سی بات ہے بھائی, کرسچن پادری کی بات سن کے سیب کھانا حلال چیز کھانا چھوڑ دیا آپ نے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جو ہمارے یہاں بات مشہور وہ گندم ہے, برے صغیر کہتے ہیں گندم, تو کہ گندم نہیں کھاؤ گے تو پھر کیا چاول کھاتے رہو زندگی ساری؟ اس لیے دیکھو سبحان اللہ, اللہ تعالی نے متعین نہیں کیا تاکہ کسی بھی حلال چیز سے کوئی شخص نفرت کرنا شروع کر دے. تو خیر کس میں, جاننے میں یا نہ جاننے میں ہے؟ نہ جاننے میں. اللہ تعالی ہمیں وہ پودا کون سا تھا یہ بیان نہیں فرمایا. جیسا فرماتے ہیں وَمَا سُؤَالُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ, یہ اور مسئلہ یاد رکھیں, اس کو انڈر لائن کریں. اہل کتاب سے کوئی بھی سوال کرنا دین کے متعلق, فَإِنَّهُ حرام, یہ حرام ہے. جائز کیا چیز ہے وہ بیان کر چکا ہے شیخ صاحب, یہاں پہ حرام کے بیان کر رہے ہیں. اور واجب کیا تھا؟ توقف. جائز کیا ہے؟ کہ ان کی خبر دینا جس میں نہ اقرار ہو نہ انکار ہو اور شرع کوئی محظور نہ ہو. حرام بنی اسرائیل سے کوئی بھی شریعت کے متعلق کوئی سوال کرنا. اس کی دلیل لما رواہ الامام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے, عن جابر عبد رضی اللہ عنہ, سیدنا جابر عبد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسألوا اہل الکتاب عن شيء, اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کرو, فإنهم لن يهدوكم, وہ تمہیں کیا ہدایت دیں گے, وقد ضلوا, جبکہ وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں, فإنكم اما ان تصدقوا بباطل, پھر یا تو تم باطل کی تصدیق کر لو گے اگر ان سے پوچھو گے یعنی, او تکذبوا بحق, یا حق کی تکذیب کرو گے, وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا، اس کو انڈر لائن کرے ذرا، یہ بہت اہم بات ہے، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، بین اظہرکم، وہ آپ کے ساتھ ہوتے، مَحَلَّ لَهُ إِلَّا يَتَّبِعَنِي، اس کے لیے جائز نہ تھا الا یہ کہ میرے اتباع کرتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میری امت میں ہوتے تو پھر آپ لوگ یہ جائز نہ تھا کہ ان سے سوال کرتے، بلکہ مجھ سے سوال کرتے، یہ تم پر فرض تھا. اللہ اکبر. وروى البخاري، امام بخاري روایت کرتے ہیں، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بیان فرماتے ہیں، انه قال يا معشر المسلمين، اے مسلمانوں کی جماعت، كيف تسالون، تم لوگ کس طریقے سے سوال کرتے ہو اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے کسی سے، عن شيء، کسی چیز کے متعلق بھی، وكتابكم الذي انزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم احدث الاخبار بالله محض، اور جو کتاب اللہ تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں سے بالکل تازہ، بالکل تازہ ہے، لم یشب، وہ ابھی پرانی نہیں ہوئی، وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله، اللہ تعالی یہ بھی بیان فرما دیا ہے قرآن مجید میں کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اپنی کتابوں، اللہ کی کتاب میں وہ تبدیلی کر چکے ہیں، وغیروا فکتبوا بایدیہم، انہوں نے تغیر کر دی اور اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا، قالوا هو من عند اللہ، اور یہ کہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، لیشتروا بذلک ثمنا قلیلا، تاکہ وہ لوگ دنیا میں سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں، اولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، کیا جو علم تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے کیا وہ تو منع نہیں کرتے کہ تم اسے، ان سے سوال جا کے کرو، فلا والله، اللہ کی قسم، ما رأينا رجلا منهم يسألكم، ہم نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان میں سے کوئی شخص آ کے آپ لوگوں سے سوال کرے. دیکھیں اہل باطل اہل حق سے سوال نہیں کرتے، عجب بات دیکھیں کہ اللہ کی قسم ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان میں سے کوئی شخص آئے اور تم سے آ کے سوال کرے، کس چیز کا، يسألكم عن الذي انزل اليكم، اس چیز کے بارے میں سوال جو کچھ آپ پر نازل ہوا، یعنی تو پھر تم لوگ کیوں ان سے سوال کرتے ہو. جیسا فرماتے ہیں موقف العلماء من الاسرائیلیات، ان اسرائیلیات کے متعلق علماء کا موقف کیا ہے، جیسا فرماتے ہیں اختلفت مواقف العلماء، علماء کے مواقف جو مختلف ہیں اس معاملے میں، ولا سیما المفسرون من هذه الاسرائیلیات على ثلاثة انحاء، اور خاص طور پہ جو مفسرین ہیں علماء وہ تین گروہوں میں اسرائیلیات کے متعلق جو ہے وہ بٹ گئے. نمبر ایک، فمنهم من اکثر منها مقرونۃ باسانیدها، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے کثرت سے اسرائیلیات کو روایت کیا، لیکن اس کو انڈر لائن کر بے اسانیدها، انڈر لائن کر لیں، کثرت سے روایت تو کیا لیکن سند کے ساتھ، بے اسانیدها، ورأى انه بذكر اسانيدها، اور اس نے یہ دیکھا کہ جب اس کی سند بیان کی جائے گی، خرج من عودتها، تو اس نے اپنے گردن سے توک اتاری، وہ باہر ہو گیا، ذمہ داری سے وہ بری ہو گیا، مثل ابن جرير الطبري رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ ابن جرير الطبري رحمۃ اللہ علیہ مشہور تفسیر الطبری کے مصنف جو ہیں. دوسرے نمبر پہ، ومنهم من اکثر منها وجردها من الاسانید غالبا، اور میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے کثرت سے اسرائیلیات کو روایت کیا، وجردها من الاسانید غالبا، غالبا بغیر سند کے روایت کر دیا، فکان حاطب لیل، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کوئی شخص رات کو لکڑیاں جمع کرے، رات کا لکڑہارا، لیکن دنوں کاٹے جاتے ہیں تو پتہ چلے کون سی لکڑیاں فائدہ مند ہے کہ نہیں، اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، اس میں کوئی مجھے جان تو نہیں چھپا ہوا، اس میں خیر ہے شر، رات کو کیا پتہ ہوتا ہے. تو شیخ صاحب ذرا عبارت دیکھیں، بڑی پیاری عبارت ہے، فرماتے ہیں فکان حاطب اللیل، تو ایسا شخص ایسا جیسا کہ رات کا لکڑہارا ہے، مثل البغوی، جیسا کہ امام بغوی، اور حقیقتاً امام ثعلبی ہے، یہ ثعلبین کے بارے میں ہے جیسا کہ آگے شیخ صاحب خود فرماتے ہیں. الذي قال شیخ الاسلام ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ عن تفسیره, جس کے تفسیر متعلق امام ابن تیم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ, انه مختصر من الثعلبی, امام بغوی کی تفسیر جو ہے وہ مختصر ہے الثعلبی کی تفسیر سے, لیکنه صانع عن الاحادیث الموضوعۃ والاراء المبتدعہ. امام بغوی نے جب ثعلبی کی تفسیر سے مختصر لیا تو ثعلبی کی تفسیر جو ہے وہ اس میں سے جو موضوع احادیث ہیں اور جو بدع آراء ہیں, جو بدع رائے تھی ان میں سے, ان کو نکال دیا. وقال عن الثعلبی, امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ثعلبی کے متعلق انہ حاطب الليل, کہ وہ کیا ہے حاطب الليل. حاطب الليل کون ہے؟ رات کا لکڑہارا. بغوی نہیں ہے بلکہ ثعلبی. تو امام بغوی کی تفسیر معروف تفسیر ہے. شیخ بن باز نے اس تفسیر کا تذکیہ کیا ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر جو ہے اچھی تفسیر پڑھنی چاہیے. ابن کثیر ہے, ابن جریر ہے, بغوی کی تفسیر اچھی تفاسیر ہے. تو حاطب الليل جو ہے ثعلبی ہے, وہ ثعلبی بغوی نہیں ہے. انه حاطب الليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. کیوں حاطب الليل ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن تیمیہ کا قول یہ بیان کرتے ہیں, کیونکہ جو کچھ تفسیروں کی کتابوں میں اس نے دیکھا ہے وہی لے لیا ہے, صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہے, اس نے پرواہ نہیں کس چیز کی, صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے موضوع بھی ہے, سب لے لیا. تو یہ دوسرے نمبر پہ ہے. تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ومنہم من ذکر کثیرا منہا, تیسرا گروہ ہے جس نے کثرت سے بنی اسرائیل کی خبریں لی ہیں. وتعقب البعض مما ذکره بالتضعیف, اور بعض کا ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے تضعیف کا ذکر کیا ہے, اول انکار یا اس کا نکیر بھی بیان کی ہے. مثل ابن کثیر, جیسے کہ ابن کثیر کی تفسیر ہے, ابن کثیر میں بھی اسرائیلیت موجود ہے, وہ بہت ضعیف روایت بھی موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے جو تحقیق شدہ نسخہ ہے وہ بہت اچھا ہے, ابن جریر کا ہو یا بغوی کا ہو یا ابن کثیر کا ہو. اللہ کا شکر ہے کہ علماء امت نے, سلف علماء نے اس کا بہت اہتمام کیا, محدثین نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے, اور جو تحقیق شدہ نسخے ہیں جب طالب علم وہ پڑھتا ہے تو اس کا سینہ جو ہے وہ بالکل روشن ہو جاتا ہے, اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جو روایت وہ پڑھ رہا ہے وہ صحیح ہے. اس سے پہلے مجھے یاد ہے ابتدائی زمانے میں جب ابھی نسخہ جو تحقیق شدہ وہ مشکل سے ملتا تھا یا کچھ زیر طباعت تھا تو بہت مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے, پھر علماء سے پوچھنا کافی مشکل. آج تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پڑھتے ہیں نیچے لکھا ہے, فٹ نوٹ نیچے لکھا ہوا ہے, صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہے, سب آسانی سے لکھا ہوا ہے, اور اگر ضعیف ہے بعض نسخوں میں ضعف کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے, سبحان اللہ. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا ذکر بھی کیا ہے, لیکن اس کے بعد یہ بھی لکھا کہ بعض کی تضعیف و تصحیح بھی کی ہے اور بعض کا انکار بھی کیا ہے, لیکن سب کا نہیں کیا. یہ شیخ صاحب نے دیکھیں عبارت کی بعض کا, اکثر کی روایت کی لیکن بعض کا ذکر کیا کہ وہ صحیح یا ضعیف ہے یا بعض کا انکار کیا ہے. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب کہے تین لیکن چار بیان کیے, جو چوتھا ہے وہ تینوں سے مختلف ہے, تینوں نے کثرت سے روایت کیا. جو چوتھی قسم ہے یہ جو گروہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں ومنہم من بالغ فی ردہا, جس نے رد کرنے حد سے گزر گئے, ولم یذکر منہا شیئا, اور ایک بھی خبر کو بیان نہیں کیا. یجعلوا تفسیرا للقرآن, کہ کوئی بھی برسلی خبر قرآن کی تفسیر میں وہ شامل کر دیتے, کہ محمد رشید رضا, جیسے کہ محمد رشید رضا کی تفسیر ہے. لیکن شیخ محمد رشید رضا نے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے علوم فلکیہ اور اعجاز علمی وغیرہ کا ذکر کیا قرآن مجید میں, تو ایک چیز سے بچنا چاہتے تھے دوسری چیز کو شامل کر دیا. بہرحال تو یہ چار گروہ ہیں, یہ موقف ہیں علماء کے اسرائیلیات کے متعلق. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.